أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عزاءهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ومحمد وآل محمد صلوات. اجر محترم، بہت شکر گزار ہوں علماء اکرام، مبلغین اعظام و خدمت گزاران دین و ملت و شریعت و ملک و وطن. اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح جمیلہ کو کہ جہاں جہاں، جس میدان میں، جس محاذ پہ آپ امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، آپ کی صحیح جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کو مزید توفیقات عطا فرمائے. ہیئت علم مساجد و علماء امامیہ پاکستان کے شعبہ سیاست و ثقافت کی جانب سے ہم نے علماء سے رابطے کا ایک چھوٹا سا ایک بہانہ تلاش کیا ہے، اور انشاءاللہ وقت ملا تو مساجد کا بھی انشاءاللہ دورہ کریں گے اور قریب سے جو ہے وہ علماء کی زیارت کریں گے. مقصد یہ تھا کہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ مل سکے، ایک اجتماعی سطح پر، ضلعی سطح پر. ظاہر بات ہے کہ سب افراد کا آنا تو ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک کوشش کی ہے اور وقت کی پابندی کے لحاظ سے ہم نے کوشش کی ہے. ہم ابھی اس میں کم حق ہو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اصل خطاب جو ہے وہ مولانا نقی ہاشمی صاحب کا جو حالات حاضرہ پہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے. جو کتاب میرے پیش نظر ہے، جس کا میں نے ترجمہ بھی شروع کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بہت ہی اہم کتاب ہے وہ ہے آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے خطبات کا ایک ترجمہ ہے، بیانات کا. اس کو جماوری کیا گیا ہے نفوذ کے نام سے. نفوذ یعنی دشمن کا نفوذ کیسے ہوتا ہے، دشمن کیسے سرایت کرتا ہے، اور وہ کون سی راہیں ہیں کہ جہاں سے دشمن ہماری جڑوں میں داخل ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور آیت اللہ خامنئی کی شخصیت آپ بخوبی جانتے ہیں کہ علوم روز پر، جو موجودہ علوم ہیں، رائج علوم ہیں، مروج علوم ہیں، ان پر گہری نظر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے بیانات میں علماء کو، مبلغین کو اور محققین کو متوجہ کرتے رہتے ہیں، اور خصوصاً آپ جیسے افراد کے جو محراب و ممبر کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، اور چھوٹی سطح پر بچوں کے مدرسوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بڑی سطح پر خطبات بھی ہیں، مجالس بھی ہیں، تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم خطاب ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے. انشاءاللہ ترجمہ ہوگی تو آپ کی خدمت پیش کریں گے. عرض یہ کرنا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب کا حق و آگاہ ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس کتاب کے کچھ نکات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے لیے راہ گشا ثابت ہو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. آیت اللہ امام خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے تمام مراجع اکرام، خصوصاً آیت اللہ العظما سید علی سیستانی حسینی حفظہ اللہ دامت برکاتہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. فرماتے ہیں کہ دشمن کے وجود سے ہم نفی نہیں کر سکتے. ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہ دشمن نہیں ہے. دشمن ہے، وہ ازلی دشمن جو قسم خوردہ ہے، وہ شیطان، وہ کمین میں موجود ہے اور وہ مسلسل ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. ہمارا نفس بعض اوقات ہمارا دشمن ہو جاتا ہے. تو دشمن کے نفوذ سے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر ہم انکار نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اسی طرح ایک بیرونی دشمن ہے جس کا اپنا خطرہ ہے، جس کے اپنی علامات ہیں، جو خاص خاص مواقع پر اپنی دشمنی اور اپنے کینے اور اپنے بغض اور اپنی چالوں کو ظاہر کرتا ہے، اور ملک کی سلامتی کے لیے، ایک نظام کے لیے، ایک وطن کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، خواہ وہ جغرافیائی ہوں یا اس کی نظریاتی سرحدیں ہوں، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور یقیناً ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ دشمن نہیں ہے. اور پاکستان جیسے کہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, ہماری جان اور ہماری آن ہے, ہمیں پتہ ہے کہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ایک طرف وہ عالمی سامراج جو اس وقت اس نئی جدید معیشت اور اکنامکس کی جنگ میں, اور جو اقتدار کی جنگ ہے, یہ اقتدار کی جنگ جو ہے وہ معیشت کی جنگ ہے, اس میں پاکستان کس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ بخوبی آگاہ ہیں. اسی طریقے سے جو دنیا کروٹ لے رہی ہے, جو دنیا چینج ہو رہی ہے, اس میں پاکستان اپنی جگہ کہاں اور کیسے بنائے گا, یہ بڑا اہم سوال ہے. ظاہر بات ہے کہ اس میں عوام کو جتنا ہم آگاہ بیدار کر سکتے ہیں یہ محراب اور مسجد سے ہی ممکن ہے, جو آپ علماء عالم و مبلغین اعظام یہ کام انجام دے رہے ہیں. اور ایک طرف افغانستان ہے جو گاہے بگاہے, ابھی افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد طالبان اور یوں کہوں کہ داعش جو ہے وہ برسر اقتدار آتے جا رہے ہیں, قبضہ کرتے جا رہے ہیں, جس پر پاکستان میں عسکری قیادت, سیاسی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے, خدا ان کو عقل دے کہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکے اور ملک و ملت کی حفاظت کے لیے کوئی عقلی اور منطقی ایسا نتیجہ اور ایسا فیصلہ کہ جو ملک کی سلامتی کے لیے ہو وہ کر سکے. وہ ہوتا یہی ہے کہ دائیں بائیں بازو سے وابستگی کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا دوسرے ادارے جو ہیں کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا خمیازہ ہمیں سالوں بھگتنا پڑتا ہے. جیسے ضیاء الحق آمریت کے دور میں جہاد افغانستان کے نام پر جو افریت ہم نے پالا تھا, جو ہم نے سانپ پالے تھے, وہ آج جو ہے وہ قوم کو ڈس رہے ہیں. تو خدا ان کو عقل دے. تو افغانستان کی صورت حال آپ کے سامنے ہیں, بھارت مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کشمیر ہو یا آئی ٹی کا محاذ ہو, سوشل میڈیا ہو اور دوسرے طریقوں سے جو ہے پاکستان پر حملہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک ہیں, یورپی ممالک ہیں, وہ پاکستان کو کس نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. تو دشمن کے نفوذ سے جو ہے ہم دشمن کے وجود سے ہم نفی نہیں کر سکتے. آیت اللہ خامنہ ہی یہی فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ ان ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ جناب اب جو ہے وہ دشمن نہیں ہے. نہیں, دشمن ہے اور وہ کام کر رہا ہے. میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے ہم متوجہ نہیں ہیں. ابھی پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں, کس طریقے سے منظم طریقے سے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا گیا ہے دشمن کی طرف سے, داعش کی طرف سے, اور وہ جو ہمیشہ خون آشامی کرتے رہے, خون کے پیاسر تشیعوں کے, اب ایک نئے محاذ پر عزاداری کے خلاف, پاکستان کے خلاف, تشیع کے خلاف, آپ کی قیادتوں کے خلاف, آپ کے پلیٹ فارم کے خلاف, آپ کے وجود کے خلاف بڑھ سارے پیکار ہیں. اور سوشل میڈیا پر, آئی ٹی کی دنیا میں اور میڈیا کی دنیا میں ایک نئے وجود کے نام سے کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو لڑایا جائے, ان کو آپس میں باہم دست و گربہ کیا جائے. ایک کہتا ہے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں برسر عام کہ تم ایک زاکری کی مولوی تصویر لگاؤ, ادھر سے ایک مشتی کی تصویر لگاؤ, دونوں کو گالیاں دو, دیکھو یہ آپس میں کس طرح لڑتے ہیں. تو ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہہ کہ نہیں جناب کچھ نہیں, ہمارے علاقے میں امن و امان. ممکن ہے آپ کے علاقے میں امن و امان ہو, لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اور حیات کا ایک کام یہی ہے کہ علماء کو منظم اور متحد کیا جائے تاکہ ہماری ایک آواز ہو, تاکہ ہم ایک وقت میں پورے کراچی میں, پورے ملک میں, جہاں جہاں ہمارا دائرہ کار ہے, ہم اپنی آواز پہنچا سکیں, مؤثر آواز. مثلا ہم ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو گروپ میں واٹس اپ کر کے, ان کو فون کر کے, ان کو کسی بھی طریقے سے یہ اطلاع دی جائے کہ جناب آپ نے مثلا اس 10 دنوں میں محرم کے یہ بنیادی نکات ہیں, اس پہ گفتگو کرنی ہے, آپ جہاں پر بھی جائیں, تاکہ آپ وہ ذہن میں رہے کہ ہمیں کیا پیغام دینا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ 1000 ممبر سے, 500 ممبر سے, 300 ممبر سے جو ہے اگر ایک ہی میسج جائے مختلف حوالوں سے, مختلف انداز سے, تو اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. ہر ممبر سے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ گونج رہی ہو آپ کی. تو اس میں جو ہے وہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد دار, کہ دشمن جو ہے وہ مختلف انداز سے دشمنی کرتا ہے. ایک وقت ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. 71 کی جنگ دیکھی, 65 کی جنگ دیکھی, جب دیکھا کہ نہیں, تو اب دوسرے انداز سے میڈیا کے ذریعے سے دشمن نے, یہ میں اپنے علاقے کی اور اپنے ریجن کی بات کروں گا, کہ اس نے جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے اور اپنی فلموں کے ذریعے سے, بالی ووڈ کے ذریعے سے حملے شروع کیے. کچھ سال پہلے 14 اگست کے دن مجھے مزار قائد پر حاضری کے شرف حاصل ہوا تو دیکھا پاکستانی نوجوان جو انڈین گانے پر رقص کر رہے ہیں, یہ کیسا جشن آزادی ہے کہ آپ جو ہیں وہ انڈین گانے لگا لگا کر رقص کریں. تو اچھا پھر جو ہے وہ ہماری فلم انڈسٹری نے کیا کیا کہ جناب ان کا جواب دینے کے لیے یہ اپنی اقدار اور اپنی ویلیوز کو بھول گئے, انہوں نے بھی ایسی حیا سوز فلمیں, اخلاق سوز فلمیں بنانی شروع کر دی. اور پھر ٹی وی ڈراموں کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے, ترکی ڈرامے اور فلاں ڈرامے معذرت کے ساتھ. تو پھر حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علماء بھی جو ہیں وہ یہ کہیں کہ فلاں ڈرامہ دیکھو فلاں ڈرامہ دیکھو, حیرت ہوتی ہے. تو بعض وقت ہمیں اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال تو رہبر یہ کہتے ہیں کہ دشمن ایک طرف حملہ کرتا ہے, جب وہ حملے سے ناکام ہو جاتا ہے, جیسے ایران عراق میں آپ نے جنگ میں دیکھا کہ 8 سال جنگ کی اور یہ ڈٹے رہے کچھ نہیں کر سکے. امریکہ ہیچ غلطی نبی توانت بکنت, امام خمینی کا جملہ تھا کہ اس میں خمینی کا کچھ نہیں کر سکتا ہمارا, جب کر سکتا تھا تو کچھ نہیں کیا اس نے. تو اب تو ہم بہت اقتدار میں اور اب وہ وقت نہیں ہے کہ تم مار کے چلے جاؤ, اب ایک مارو گے تو 10 کھاؤ گے بھی. یہ رہبر کا بیان تھا اور آپ نے عملی طور پہ دیکھ لیا کہ ان کو عالمی سطح پر سیاست کے میدان میں کس طرح پسپائی ہوئی ہے. اور الحمدللہ ابھی جو الیکشن ہوئے ایران کے, آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسلامی انقلاب اور اقتدار جو ہے وہ اپنی عظمت کو ثابت کرتا ہے. ایک دفعہ پھر انقلاب کا احیاء ہوتا ہے, انقلاب زندہ ہوتا ہے ایران میں, اور ایک دفعہ پھر ایک انقلابی شخص جو ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے. تو دشمن جنگ کرتا ہے, جب وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی دشمنی ختم نہیں کر دیتا بلکہ وہ اپنے انداز بدل دیتا ہے, میڈیا کے ذریعے سے, منافقین کے ذریعے سے. الحمدللہ ہم اس مرحلے میں اور اس وادی میں بہت کفیل ہیں کہ ہمارے منافقین کی تعداد بھی بہت ہے, عالمی سطح پر بھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں داخلی سطح پر بھی, کہ منافقین وہ کردار ادا کرتے ہیں جو دشمن چاہ رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے کام کرتا ہے, اور آج کی جو جنگ ہے وہ میڈیا کی جنگ ہے. توجہ رکھیے گا, آج آدھے گھنٹے کا 25 منٹ کا خطاب بہت کم لوگ سنتے ہیں, 5 منٹ 3 منٹ 4 منٹ حتیٰ 1 منٹ میں آپ اپنا پیغام دینا شروع کریں. آیت اللہ محسن قراتی آج سے 15 سال 20 سال پہلے مسلسل ایران میں علماء کو کہہ رہے تھے بھائی دنیا سینڈوچ کی طرح چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, انسان چاہتا ہے کہ جاتے جاتے گاڑی میں کھاتے کھاتے ناشتہ کرے, کوئی چیز گاڑی میں جا رہا ہے سن لے, آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں سنے گا تمہاری, 10 منٹ 5 منٹ 3 منٹ کا کلپ وہ سنا دو اس کو سن لے گا. آپ نے دیکھا کوئی تحریر آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں اس کو آگے پیچھے کرنے لیتے, کتنی لمبی ہے یہ, ہوتا ہی نہیں ہوتا. یا کوئی کلپ آتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کتنے منٹ کا ہے, پھر اس کو اگر لمبا ہوتا ہے 5 منٹ 4 منٹ کو آگے فارورڈ کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ انسان کی نفسیات ہے. تو جب ہم ہو کر علماء ہو کر اور ذاکرین اور مبلغین ہو کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نوجوان نسل ان کے پاس تو گمراہ کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں, تو ہمیں تو اپنا پیغام ایسے دینا ہے کہ وہ 3 منٹ میں 1.5 منٹ میں کر سکے. آیت اللہ محسن قراتی کہتے تھے کہ بھائی سینڈوچ ہی ہوتی جا رہی ہے, دنیا مختصر ہوتی جا رہی ہے, غذا بھی مختصر ہوتی جا رہی ہے, لوگ چاہتے سینڈوچ لیں اور کھاتے ہوئے چلے جائیں, میٹرو میں چلے جائیں, بس میں چلے جائیں. اور اگر یہ ہماری گرین بس شروع ہو گئی جو جسے پنجاب میں جنگلہ بس کہا جاتا ہے, تو اس میں بھی یہی ہوگا, انسان جو ہے وہ یا سو رہا ہوگا اس میں, یا کچھ سن رہا ہوگا, یا کھا رہا ہوگا, الغرض ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے. تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا خطبہ, خصوصاً جمعہ کا خطبہ, یا اگر جو ہے آپ مثال کے طور پر نماز با جماعت میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو مولانا شروع تو کرتے ہیں بس 1 منٹ لوں گا, اور اکثر یہ ہوتا ہے 15 منٹ 20 منٹ گزر جاتے ہیں, یہ بڑی ناگوار گزرتی ہے. یعنی میں بھی جب مسجد جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں مولانا 20 منٹ کا خطاب کر رہے ہیں تو بڑی مجھے کوفت ہوتی ہے. مختصر کریں, لکھ کر لائیں, لوگوں کو بقول آیت اللہ محسن قراتی کہ اغوا مت کریں جماعت کے درمیان, ایک نماز پڑھ لی اب تو دوسری تو پڑھ کے جاؤ گے میاں جماعت سے, اب آپ نے شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے خطابت شروع کر دی, یہ مسئلہ وہ مسئلہ ادھر ادھر ادھر, 15 منٹ نکل گئے, نہیں ہوتا ٹائم. بعض لوگ فرادہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, ان کا گناہ کس کے سر جائے گا. لکھ کے لائیں پرچے پہ, آج 3 مسئلے, پہلا مسئلہ یہ, دوسرا مسئلہ تیسرا, والسلام, 1 منٹ 1.5 منٹ. حتیٰ کہ حوض علم قوم میں جو حرم ہے حضرت معصومہ ہے وہاں جب اسی طرح جو آپ کی خدمت میں عرض کروں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, لکھ کے لاتا ہے عالم, وہ کوئی عام مولوی نہیں ہوتا, وہ استاد ہوتا ہے, استادوں کو استاد ہوتا ہے, 20-20 سال اس نے پریکٹس کی ہے مسئلہ بتانے کی, کتابیں لکھی ہیں. 3 مسئلے, اعوذ باللہ من الشیطان, لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے, کہ تین مسئلے ہیں, ایک مسئلہ ہے, دو مسئلہ, تین مسئلہ, والسلام. اتنی دیر میں نوافل ختم ہوئے, تین منٹ کے اندر, ڈیڑھ منٹ کے اندر مسئلہ تمام, جس سے سننا ہے سن لے گا. کوشش کریں. تو دشمن جو ہے نا, اب کیا ہے کہ جب ہم لمبی لمبی تقریر کریں گے اور پھر کیا ہوگا, لوگ اکتا جائیں گے, نوجوان نسل اکتا جائے گی. تو رہبری کہہ رہے ہیں اس نفوذ کو پہچاننا ضروری, اس کا توڑ ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ آگاہ ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا جنگ کر رہی ہے وہ تسلط کے لیے کر رہی ہے. انشاءاللہ ایک کتابوں کا مجموعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس میں ایک کتاب ہے ثقافتی یلغار, آیت اللہ العظمیٰ علامہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی, خدا ان کے درجات کو بلندر فرمائے. ان کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے, محمد و آل محمد کا. بہترین کتاب ثقافتی یلغار, آپ پڑھیں اس کو, دیکھیں کہ کس طرح ایک عالم, ایک فقیہ کس طرح ہمیں متوجہ کر رہا ہے, کہ کس طرح ہمیں کن خطوط پہ کام کرنا چاہیے, اور آخر میں جو راہ حل دی ہیں. تو یہاں پہ رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ نفوذ کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے لیے آماد و تیار ہونا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ آج جو ہے وہ امریکہ وہ مسلسل اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار ہے. حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا جو فیس بک اکاؤنٹ تھا اس کو کئی دفعہ بلاک کیا, صرف اسرائیل کا لفظ لکھنے پر, صرف اسرائیل کو غاصب لکھنے پر. توجہ رکھیے گا, یعنی اس حد تک مانیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ لفظ اسرائیل اردو میں بھی لکھا ہے نا, اسکین کر لیں گے, بلاک کر دو. قاسم سلیمانی کی تصویر لگا دی, بلاک کر دو. حسن نصر اللہ کی تصویر لگا دی, بلاک کر دو. اور ممکن ہے بھی کچھ دنوں میں, آئندہ وقتوں میں, آیت اللہ خامنہ, آیت اللہ سیستانی کی تصویر کو بھی بلاک کر دیا جائے, جو تصویر لگائے گا بلاک کر دیا جائے گا. اس حد تک دشمن جو ہے وہ توجہ کر رہا ہے, فوکس کر رہا ہے. رہبر کہہ رہا ہے اس طرح توجہ ہونی چاہیے ہماری کہ کس طریقے سے وہ دائرے کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ چھوٹا کرتا چلا جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں ایک وہ سخت دشمنی تھی جو جنگی صورت میں, ایک نرم دشمنی جس کو سافٹ وار یا کولڈ وار کہا جاتا ہے, یہ میڈیا وار جس کو ہم کہتے ہیں, یہ سافٹ وار اور میڈیا وار. رہبر کہتے ہیں بہت اہم ہے, اس کی طرف علماء کی توجہ بہت ضروری ہے, اور اس سے لڑنے کی جو تجاوید ہیں اس پر بھی توجہ بہت ضروری. کتاب تو بہرحال طویل ہے, انشاءاللہ ترجمہ ہوگا تو آپ کی خدمت پیش کریں گے. تو نرم جنگ کی طرف رہبر توجہ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں پارٹی میں دشمن آ گیا ہے, فلاں جمن میں دشمن آ گیا ہے, فلاں ادارے میں دشمن آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح تہمتیں مت لگائیں, آپ اپنی نگاہ جو ہے مثبت رکھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اور جب تک کہ کوئی بات یقینی نہیں ہوتی کسی پہ تہمت مت لگائیں, یہ دشمن کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں, جب تک یقینی نہ ہو نہ اس کو بیان کریں اور نہ اس شخص کے خلاف پروپیگنڈا کریں. ہمارے یہ تو یہ ہوتا ہے فوراً سے فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ جناب فلاں شخص منافق ہے, فلاں شخص جو ہے وہ دشمن کا ایجنٹ ہے یا ایجنسیز کے لیے کام کر رہا ہے. تو رہبر کہتے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پھر فرماتے ہیں دشمن کے حملے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. ایک دفعہ سخت حملہ کرتا ہے, سخت جنگ لڑتا ہے, جنگ کے ذریعے سے. پاکستان پہ آپ نے دیکھا جنگ تھوپی گئی, نہیں کر سکا. اب جو ہے جب دشمن کو تجربہ ہوا, دانت کھٹے ہوئے, تو دشمن نے کہا کہ نہیں اب جو ہے وہ کسی اور طریقے سے, وہاں سے جو ہے وہ میڈیا وار یا سافٹ وار شروع ہو گئی. جب روس جو ہے وہ ختم ہونے لگا تھا, یعنی جب روس کی سپر پاور ہونے کی صلاحیت ختم ہو رہی تھی, تو اس وقت کولڈ وار کا سلسلہ شروع ہوا. نائنٹیز میں تقریباً یہ سلسلہ شروع ہوا, اور ایسا ایسا آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے سافٹ وار کے ذریعے سے, کولڈ وار کے ذریعے سے روس کو حصوں میں تقسیم کر دیا, ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے سافٹ وار جو ہے وہ تقسیم کرتی ہے. ہمارے یہاں بھی جو اختلافات ہیں اس میں سافٹ وار کے بہت زیادہ ہاتھ ہیں. ہم جو ہے وہ مختلف کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مختلف بیانات دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں لوگوں کو لڑایا جا رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو رہبر کہتے ہیں کہ یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہے کہ تم آپس میں جو تمہاری صلاحیت ہے اس کو تم جو ہے وہ آپس میں لڑ کر ضائع کر دو. پھر رہبر نے یہاں پر جو ہے وہ جو ایران پر جنگ تھوپی گئی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے, وہ میں بتا چکا ہوں. پھر کہتے ہیں تیسرا مرحلہ کیا ہے, تیسرا مرحلہ وہی ہے جو کچھ سالوں سے شروع ہوا ہے, وہی کہ میڈیا وار جسے کہا جا رہا ہے. اور جسے نرم جنگ یا سافٹ وار کہا جا رہا ہے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، جس پہ میں انشاءاللہ کتاب آپ کی خدمت پیش کروں گا، مطالعہ فرمائیے گا. ثقافت الغار آج سے کوئی شاید 12 یا 15 سال پہلے تقریباً یہ کتاب حقیر نے ترجمہ کی تھی اور رسالوں میں بھی چھپی تھی یہ مختلف، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اب اگر کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے انسان کو جو ہے متوجہ ہونا چاہیے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو فرماتے تفاسیر میں اس ضمیر سے مراد کیا ہے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی، یعنی قرآن سے روشنی لو، یعنی قرآن سے، یعنی قرآن و اہل بیت سے روشنی لو، بہ کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹی ہے. مرحوم طبرسی مجمع البیان میں کہتے ہیں، اسی طرح علامہ طباطبائی نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں یہ بہی سے مراد بالقرآن ہے، اور میں نے بھی کسی جگہ پہ کہا ہے کہ یہاں پر فلا تطع الکافرین وجاہدہم بالقرآن، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے مدد لو. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ سافٹ وار جو انبیاء کے خلاف لڑی گئی ہے، ایک سافٹ وار وہ تھی کہ جو آ کر تلواروں سے لڑی جاتی تھی، پتھروں سے لڑی جاتی تھی، ایک سافٹ وار وہ تھی جو حضرت ابراہیم، ایک وار وہ تھی جو حضرت ابراہیم کے خلاف لڑی گئی مثلا، ایک سافٹ وار وہ تھی جو حضرت موسیٰ کے خلاف لڑی گئی، ٹھیک ہے نا، آپ کو دریا نیل کراس کرنا پڑا، حضرت ابراہیم کو مثال کے طور پر ڈالا گیا، حضرت حابیل کو ایک سافٹ وار اور ایک کولڈ وار کا سامنا تھا، ایک ہارٹ وار کا، ایک اصل جنگ کا سامنا تھا. جب دونوں نے نظر کی تو دونوں نے، جب ایک ہی نظر قبول ہو گئی تو چھوٹے بھائی نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حضرت قابیل نے کہا، حضرت حابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. دیکھیں یہ ہے سافٹ وار، کس طریقے سے جواب دینا ہے، اور پھر ان کو اس جنگ کا سامنا ہو جس میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے سافٹ وار کے ذریعے سے اس کا جواب دیا ہے. حضرت موسیٰ سافٹ وار کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ یعنی قبل اس کے کہ یہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، یہ سافٹ وار ہے، ڈائیلاگ ہے، مکالمے جو ہوئے ہیں، یہ قرآن میں بتا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا سافٹ وار میں مکالمہ ہوا ہے، بتوں کے بارے میں کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. اسی طرح اور انبیاء کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، سافٹ وار کیسے ہے کہ وہ آ کے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج تم ہنسے ہو کل ہم تم پہ ہنسیں گے، بیوقوف ہو گئے، اس کی عقل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ. بچوں سے کہتے تھے دیکھو سارے کام کرنا، اس نوح کی عقل چلی گئی، اس کی بات قبول نہیں کرنا، یہ سافٹ وار ہے، مذاق اڑایا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا، تحقیر کی جائے گی، تمسخر کیا جائے گا، وہ جو کیا جا رہا ہے علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ سادے نہ بنے، سادے لوگ نہ بنے، بلکہ ان کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ جواب دے سکے مسائل کا. ایک نوجوان کھڑے ہو کے کوئی فقہی یا کوئی عقیدتی یا عقائدی سوال کرتا ہے، یہ علماء کا کام. تو رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وجاہدہم بہ، بہ سے مراد کیا ہے، بالقرآن جہاداً کبیرا، جہاد کرو، ایک بڑا جہاد کرو، یعنی جس سے ذہن کھلے، فکر کھلے، جس سے جو ہے وہ فکروں کو نئی دریچے ان کے سامنے کھلیں اور نوجوان نسل جو ہے وہ متوجہ ہو. الحمدللہ کچھ عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے مسجد سے اور محراب سے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ ضرورت ہے عزیزان گرامی، خصوصاً آپ علماء ہیں، آپ کی شان میں زیادہ کلام کرنا بھی بے ادبی تصور کی جائے گی. صرف تذکرتاً عرض کر رہا ہوں، الا آپ پہلے سے آگاہ ہیں. تو رہبر فرماتے مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی اتباع اور تبعیت کے ذریعے سے جو ہے یہ کام کیا جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پھر کہا کہ دشمن جو ہے وہ فوجی جنگ لڑنے کے بعد، بڑی جنگ لڑنے کے بعد جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ ایک اور نئی اسٹریٹجی، حکمت عملی اور پلاننگ کرتا ہے، وہ نفوذ ہوتا، آہستہ آہستہ نفوذ. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، ان میں ہم مثلا جو مسلمان تھے محفوظ ہوتے تھے، یا مثلا یہودی بھی محفوظ تھے. کب اور کہاں ہم رکھے جاتا تھا؟ ان فصیلوں پر کہ جو کمزور ہوتی تھی. اب دشمن کو تو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ فصیلیں کہاں سے کمزور ہیں، 10-10 فٹ 20-20 فٹ کی دیواریں، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، 30-30 فٹ کی دیواریں ہوتی تھیں، مضبوط دیواریں، یعنی توپ کے گولے بھی ان پہ اثر نہیں کرتے تھے، تھوڑا بہت ٹوٹا ہو گیا. دشمن کیسے حملہ کرتا تھا؟ توجہ کیجئے گا، اندر کے کچھ لوگ تھے جو بتاتے تھے فصیل وہاں سے کمزور ہے، تم فلاں نقطے پہ آ کے، فلاں اینگل پہ آ کے، فلاں سم سے آ کے، فلاں جگہ جو ہے وہ حملہ کرنا. توجہ کر رکھیے گا، और फिर दुश्मन आके अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। मैंने चूँकि मुताला पाकिस्तान के अभी कुछ दुरूज लिए थे, 1600 में ये इंडिया आए थे और 100-150 साल में इन्होंने मुसल्लत अपने आप को कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, और 1857 में ये पूरे ईरान पर काबिज हो गए थे। 250 साल में बादशाहत ख़त्म, इख्तदार ख़त्म, हर जगह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानवी साम्राज्य मुसल्लत था 250 साल में। और 250 साल से पहले 100 साल इन्होंने जो काम किया है बुनियादी, वो पढ़ने वाला है, वाकई वो पढ़ने वाला है किस तरीके से उन्होंने नफूज किया है बादशाहों के दरबारों में। ठीक है कि हम बादशाह को बोल नहीं कहते, लेकिन पहले एक इस्लामी रियासत तो थी ना हिंदुस्तान, तो वहाँ पर हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख मराठे भी सब थे, तो कैसे नफूज किया उन्होंने ये समझने की ज़रूरत है। मुताला पाकिस्तान इस लिहाज से ज़रूरी है। लिहाजा रहबर यही फरमा रहे हैं कि वो नफूज को अफराद को ख़रीदता है और फिर दर हकीकत क्या करता है, वो उनको मुहरों की तरह, आले कार और गुमाश्तों की तरह जो है वो क्या करता है, वो मुकर्रर करता है। गुमाश्ता जो उर्दू में कहा जाता है वो भी दर हकीकत फारसी के लिए गुमाश्तन से है, जिसका माना मुकर्रर करना, बैठाना और कहीं ठहराना है। तो गुमाश्ते उसी से है, ये मोहरे जो हैं उन्हीं के होते हैं, ये कठपुतली की तरह दर हकीकत ये काम कर रहे थे। बिल्कुल दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सबसे पहला काम क्या होता है, रहबर कहते हैं कि दिलों में तरदीद का पैदा करना, तवज्जो रखिएगा, दिलों में तरदीद का पैदा करना और जहनों में शक लेकर आना, तवज्जो रखिएगा, ये क्या है, ये दुश्मन का काम है, ये दुश्मन कर रहा है। और इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि हम जो हैं वो इस तरीके से आपस में मुत्तहिद मुनज़्ज़म हो सके। हयात का एक मकसद यही है कि उलमा को अपडेट किया जाए ग्रुप के ज़रिए से और दूसरी चीज़ों से। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।